اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قیام سے قیام تک میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو موضوع ہمارے اس پروگرام میں، جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، وہ موضوع ہے وہ کون کون سے قیام تھے، شیعہ قیام، جو بنو امیہ کے دور میں وقوع پذیر ہوئے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مرزا عسکری صاحب، اپنے اس موضوع پر مرزا صاحب سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم مرزا صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مرزا صاحب، سب سے پہلا قیام جو بنو امیہ کے دور میں وقوع پذیر ہوا، کربلا اور عاشورہ، عاشورہ کے بعد توابین کا قیام ہے، اور توابین کے بعد جناب مختار کا قیام۔ جناب مختار کے قیام کے بعد، کیونکہ یہ وہ بڑے قیام ہیں، یہ بڑی تحریکیں ہیں جن کے اوپر ہر اسٹیج سے، ہر ممبر سے، ہر محفل میں اس پہ بات ہوتی ہے، اور ہمارے ناظرین کو ان تین بڑے تحریکوں اور قیاموں کے بارے میں اچھی طرح معلومات ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ ہم ان دیگر تحریکوں پر گفتگو کریں، وہ قیام جو خالصتاً شیعوں سے مربوط ہیں، اور تاریخ میں ان کے متعلق گفتگو بھی کی گئی ہے، لیکن ہم ان تحریکوں کو موضوع بحث نہیں بناتے۔ تو آیا ان دو یا تین تحریکوں کے علاوہ دوسری ایسی تحریک ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ جو خالصتاً شیعہ تحریکیں ہوں اور قیام ہوں؟
بہت اچھا سوال ہے کہ ان تحریکوں کے علاوہ، کیونکہ کربلا کے قیام کے بعد توابین، پھر جناب مختار کا قیام، یہ تو بہت نمایاں تحریکیں ہیں، اور اس کا ایجنڈا اور اس کا مقصد ان تحریکوں کا یہ تھا کہ بنی امیہ سے انتقام لیا جائے، اور وہ حق خلافت اور جو واقعی اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچایا جائے۔ بہت سی تحریکیں ایسی گزریں کہ جو صرف ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، چھوٹی موٹی تحریکیں، اور ایک عجیب خلفشار تو مچ چکا تھا، یعنی واقعہ کربلا کے بعد بنی امیہ اپنے قدم جما نہ پائے۔ ان تحریکوں میں سب سے، ان دو تحریکوں کے علاوہ، یعنی کربلا کے بعد کی توابین اور جناب مختار کی تحریک کے، ایک بڑی تحریک اور ایک بڑا قیام جو جناب زید بن علی کا تھا، جناب زید کا قیام ایک بڑا قیام تھا، اور وہ بھی، اس کا بھی مقصد اور اس کا بھی ہدف جو تھا وہ وہی تھا کہ بنی امیہ کو تخت سے اتارا جائے، ان سے تخت چھینا جائے، جو نظام الہی خلافت کا بدل چکا تھا ملوکیت اور بادشاہت میں، اور میراثی نظام میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تخت و تاج جس طرح ولایت عہدی میں تقسیم ہوتے ہیں اور باپ کے بعد بیٹے کو ملتا ہے، وہ اقتدار اور ولایت عہدی میں میراث میں وہ چیز جاتی ہے، بالکل ہوبہو وہی نظام خلافت کا بھی ہو چکا تھا۔ تو جناب زید نے اس کے خلاف، اور وہ مظالم جو ڈھائے جا رہے تھے، ان مظالم کے خلاف جناب زید کا ایک عظیم قیام تھا، جو بہت زیادہ ہی بنی امیہ کے تزلزل اور بے ثباتی میں مؤثر واقع ہوا۔
اچھا، یہ جناب زید کی اگر شخصیت پر تھوڑی روشنی ڈالیں تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت بہتر ہوگا، تاکہ ان کی شخصیت سے واقفیت ہو جائے۔
بالکل، کیونکہ بہرحال کوئی تحریک، کوئی قیام، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، درک کرنے کے لیے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ قیام جو شخص برپا کر رہا ہے یا جو اس کا علم بردار ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے۔ جیسی اس کی شخصیت ہوگی، اتنا ہی اثر انداز اور اتنا ہی باعظمت وہ قیام بھی کہلائے گا۔ اس کی اگر ہم تحلیل کریں، میں اس سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جتنے بھی قیام ہوئے، چاہے وہ جناب مختار کا ہو کربلا کے بعد،
جی ہاں،
یا حتیٰ کربلا کا قیام بھی، توابین کا قیام، توابین اور کربلا میں، یعنی جناب مختار کا قیام اور دیگر قیاموں کا مقایسہ ہم کربلا سے نہیں کر سکتے، لیکن ان تمام قیاموں کا جو اصل مقصد اور ہدف تھا وہ یہ کہ بنی امیہ ایک جو ظالم حکمراں تھے، یعنی جو کام حکمیت کے بعد جنگ صفین میں، جو حکمیت کا واقعہ اس کے بعد ہونا تھا، اس کام کو مولا کائنات نہیں، ان کی فوج تیار ہوئی، آپ چاہ رہے تھے، حتیٰ امام حسن علیہ السلام کی فوج
خود
تیار،
مہلت نہیں ملی،
خود مہلت نہیں ملی، آپ کو شہید کر دیا گیا، ये उसी काम का गोया क्या ना ततिम्मा था और तकमिला हुआ उस तहरीक का। और ये अगर यही तहरीकें पहले जो होनी चाहिए थी, ये वही तहरीकें मुतफरका तौर पर और अलग अलग हिस्सों में बट कर ये तहरीकें वजूद में आईं। और हर तहरीक का आलमबरदार जो था वो अपने आप में एक बादमा शख्सियत था। जनाब जैद के लिए आप देखें जो मदीने में इनके अलकाब और इनकी शख्सियत मशहूर थी, न सिर्फ मदीने में यानी हिजाज़ व इराक़ की एक मोतबर शख्सियत मानी जाती थी
जी
ख़ानदान अहले बैत की। और उस ज़माने में जिस ज़माने में जनाब जैद ने क़याम किया है उस ज़माने में वो हालात नहीं थे कि इमाम मासूम उस दौर के मुसल्लहाना क़याम कर सकते हों।
बिल्कुल
यानी बाज़ तहलीलों के मुताबिक ज़ाहरी तौर पे तो इमाम अपनी हिमायत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यानी अंदरूनी तौर पे आपको बाकायदा इमामत की हिमायत हासिल थी, क्योंकि अलालान मासूम उस ज़माने में ज़ाहिर नहीं कर सकते थे जो हालात थे उस ज़माने में। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना, जनाब ज़ैद की खुद ज़ाती शख्सियत देखें, आपको दायमुस्सलात कहा जाता था, मुत्तकी परहेज़गार, एक पारसा शख्सियत मानी जाती थी। यानी उस ज़माने में कोई भी किरदार के मैदान में अगर उसका किरदार बुलंद होता था तो बाकायदा वो पहचाना जाता था लोग, क्योंकि वाज़े सी बात है कि जहाँ किरदार का फुकदान हो और खुलफा और बादशाह और हाकिम के जो रसूल की नुमाइंदगी का ऐलान करते थे और अलमबरदार थे, लेकिन उनमें वो सीरत नहीं पाई जाती थी रसूल की, तो लोगों की अतश वो बाकी रहती थी। तो कोई भी मिलता था इस राह में, बनी हाशिम के खानवादे का कोई भी मिलता था उस ख़ानदान का, तो फ़ौरन उसके इर्द गिर्द गिरविदा हो जाते थे और
जमा हो जाते
जमा
थे
हो
उसके
जाते
इर्द गिर्द,
थे
उसके अखलाक के और
अखलाक
उसकी
की वजह
सीरत के
से, इनका
गिरविदा हो जाते थे। जी
अखलाक आला अखलाक, इनकी फजीलतें, इनका इल्म तक्वा, इनकी तदबीर। और सबसे अहम चीज़ जो थी करबला के क़याम के बाद, वो शख्स के जिसमें ज़ाती कमालात पाए जाते हैं और इज्तमाही और समाजी एतबार से अगर उसमें जुल्म से बेजारी है और जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाता है तो उसके लोग गिर्द पेश हल्का जन हो जाते थे और हल्का वार जमा हो जाते थे। जनाब जैद का ये कमाल था कि आपके दिल में वो जो दर्द था यानी बनी उमैया के ख़िलाफ़ जो बुग़्स था जो हर मुसलमान के दिल में होना चाहिए था उस दौर में, जनाब जैद के दिल में था। इसके सबब आपकी शख्सियत और मशहूर हुई कूफे में, बसरा में, जो दूर था बसरा और कूफे में बहरहाल अच्छा खासा फासला,
जी
बेहतर
हाँ
जानते हैं
बिल्कुल
हत्ता हिजाज के बनिस्बत अगर आप देखें बहरहाल कितना फासला है,
जी हाँ
लेकिन
बिल्कुल
मदीने के एतबार से फासला है, लेकिन फिर भी आपकी शख्सियत इन इलाकों में भी जाके आपने मनवाया, लोगों को तैयार किया और लोगों को बनी उमैया के ख़िलाफ़ क़याम के लिए आमादा किया। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि आप ये देखें जब जिस ज़माने में जनाबे यानी जैद कूफे आए हैं, कूफा तशरीफ़ लाए हैं, तो कूफा इस उनवान से नहीं तशरीफ़ लाए कि आप कूफे में क़याम करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस ज़माने में कूफे का जो गवर्नर था वो यूसुफ़ बिन उमर था। यूसुफ़ बिन उमर इसको एहसास था, जनाब जैद की शख्सियत का भी इल्म था कि जनाब जैद यहाँ आए हैं और ये लोगों को तैयार करेंगे बनी उमैया के
बगावत
खिलाफ
के लिए,
बगावत के लिए,
कयाम के लिए।
तो ये इस उनवान से आए कि तिजारत के लिए आए, और इनको कूफे में रहना भी था, तो कूफे में रहने के लिए इन्होंने एक गोया हिकमत अमली तदबीर के मेरी तबीयत नासाज है, मैं कूफे से बाहर नहीं निकल सकता। और यूसुफ बिन उमर की पूरी कोशिश ये थी कि ये जनाबे
किसी तरह कूफे से बाहर चले
कूफे से
जाए।
बाहर चले जाए क्योंकि कूफे में खलफशार मचेगा। फिर आप बसरे गए, बसरे से लोगों को तैयार किया बाकायदा तौर पर, और कुछ मोतबर अफराद, आपका ज़्यादा रुझान जो था वो कबीले के सरदारों पे था कि उनको अपनी तरफ जज्ब करें, क्योंकि वो अगर तैयार हो जाएं तो बहरहाल क़याम कामयाब हो सकता है।
बिल्कुल
ये जनाबे जैद की शख्सियत थी, और जनाबे जैद की शख्सियत को देख के लोग जमा भी हुए आपके
बिल्कुल
पास, क्योंकि बहरहाल मैंने अर्ज़ किया कि सबसे बड़ा जो आपके पास इम्तियाज़ था कि आप ज़ाती कमालात के बावजूद जुल्म के ख़िलाफ़ ज़िम्मेदार थे और बनी
बिल्कुल
उमैया के सितम से लोग वाकई आजिज़ आ चुके थे। और एक सबसे हसास नुक्ता है, इसकी तरफ गौर करना है कि आप देखें हर ममलिकत और हर मुल्क में वो इलाका कि जहाँ से हुकूमत को ज़्यादा ख़तरा होता है उस इलाके पे हुकूमत ज़्यादा सख्तियाँ आयद करती है, खसूसी नज़र होती है,
और
और जहाँ
पसमानदा इलाका भी होता है वो। अगर आजकल की
पसमानदा भी होता
हुकूमतों में देखें तो वो तमाम इलाके
है। जी
जहां से हुकूमत के खिलाफ शोरिश उठने का खतरा
जी
हो, उस इलाके को
इम्कानात
हुकूमत
बिल्कुल कम होते
बिल्कुल
हैं,
अपने باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے ان علاقوں کو پسماندہ کر دیتی ہے.
یہی حال تھا اس زمانے میں عراق کا، خصوصاً کوفے کا، کیونکہ یہ وہ علاقے تھے جو شیعہ نشین تھے.
جی،
اور انہی علاقوں سے زیادہ تر تحریکیں شام کے خلاف، یعنی گویا شامی حکومت،
امیر شام کے خلاف، جی،
شامی حکومت کے خلاف ہوئی،
بنو امیہ
کے خلاف،
جی،
خلاف ہوئی. یہی وجہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ سخت مدینہ میں وہ حالات، بہرحال وہ واقع حرہ کے بعد عبداللہ بن زبیر کا فتنہ جب،
کیونکہ وہاں پہ سرکوب کر چکے ہیں،
ختم ہو گیا،
دبا چکے ہیں، اس بغاوت کو انہوں نے کچل دیا ہے بالکل.
اچھا، وہاں بھی جب ان کو احساس ہوتا تھا، جیسے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ پوری نظر رکھتے تھے، جاسوسوں کو بھیجتے تھے، حتیٰ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال ایک درسگاہ قائم کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حکومتی جاسوس جو تھے وہ وہاں گھومتے رہتے تھے، اور کئی بار امام کو بھی دارالعمار جو ہے امارہ بلایا گیا. باقاعدہ حکومت کے تحت نظر تھے آپ، اور خاص نظر تھی حکومت کی کہ کوئی یہ سیاسی کاروائی تو نہیں کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. تو کہنے کا مقصد یہ کہ لیکن پھر بھی وہ حالات نہیں تھے عوامی اعتبار سے، لیکن کوفے میں عوام جو ہے سرکوب تھی بالکل.
کوفے میں عوام کا بہت برا حال تھا. یہاں پہ ایک وقفہ لینا چاہوں گا. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا، کوفے کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور یہاں پر سر اٹھانے کے لیے بہت زیادہ بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے کوفے کے شیعوں کو اور کوفے کے مسلمانوں کو. اب آگے جناب زید کس انداز میں اپنی تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں؟
جی، بہت اچھا سوال ہے کہ جناب زید نے کس طرح، میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ جناب زید کوفے آئے مدینے سے جب چلے، کیونکہ کوفہ ایک اہم مرکز تھا، یہاں لوگ اتنا آمادہ اور بیدار تھے کہ ان کو تحریک کے لیے آمادہ کیا جا سکے. آپ دیکھیں جناب زید مدینے کو چھوڑ کے آئے، حجاز کو چھوڑ کے آئے. کیوں چھوڑ کے آئے؟ کہ وہاں وہ آمادگی، وہ تیاری نہیں تھی، اور یہاں ایک بہترین ٹرانزٹ ہو سکتا تھا بنی امیہ کی، یعنی حکومت کے مرکز تک پہنچنے کا، اور یہاں سے ان کو شکست دی جا سکتی، بہترین ذریعہ اور راستہ تھا. آپ کوفہ ہے، آپ کوفہ میں آپ نے تیاری کی، اور باقاعدہ اپنے اہداف کا اعلان کیا آپ نے کہ میرے کیا مقاصد ہیں، میرے کیا اغراض ہیں، لوگوں کو تیار کیا. جناب آپ زید کے اہداف دیکھیں، جو مقاصد تھے آپ کے قیام کے، آپ اس کی طرف توجہ کریں. جناب زید نے جب لوگوں کو تیار کیا ہے، جو اپنے اہداف، سب سے پہلے شہداء کے خون کا انتقام، نہ صرف اس میں شہداء کربلا کے شامل تھے
جی،
بلکہ کربلا کے بعد جو عظیم شخصیتیں،
توابین اور اسی طرح،
یا جی، مثال کے طور پہ جناب مختار، یا بنی ہاشم پہ کم ستم نہیں ہوئے
جی،
جو ستم ہوئے تو ان کے انتقام کے لیے، یا معتبر صحابی، عظیم شخصیتیں، جناب حجر بن عدی جیسی شخصیتیں شہید کی گئیں. تو شہداء کے سب سے پہلے، لیکن اول درجے میں آپ کی نظر جو تھی وہ
امام حسین علیہ السلام
اور ان کے اصحاب کو جو شہید کیا گیا اس کے اوپر، تو شہداء کے خون کا انتقام. دوسری سب سے اہم چیز، آپ دیکھیں جس قوم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو جائے تو وہ قوم بھی ختم ہو جاتی.
جی،
وہ مردہ قوم ہے. حتیٰ احادیث کے مطابق جب خداوند عالم عذاب نازل کرتا ہے کسی قوم پر، تو اس میں اگر گنہگاروں کی تعداد بہت کم ہو، لیکن یہ ان گنہگاروں کو دیکھ کر جو دیگر مسلح اور صالح افراد ہیں وہ خاموش رہتے ہوں، اور ان کی تعداد زیادہ ہو جو نیک افراد ہیں، تو خدا نیک افراد پہ بھی اپنا عذاب نازل کرتا ہے.
بالکل،
پانچویں امام کی حدیث بھی ہے کہ جناب داؤد سے خداوند عالم نے وہی نازل کر کے انہیں بتایا کہ اے داؤد، ہم تمہاری قوم کے 100,000 لوگوں پہ مثال کے طور پہ عذاب نازل کریں گے،
جی،
جن میں سے 40% لوگ برے ہیں اور 60% لوگ اچھے ہیں. تعجب کیا کہ یا رسول خدایا، یہ کیا ستم ہے، جو اچھے لوگ ہیں ان پہ کیوں عذاب؟ تو آپ خدا نے کہا کہ انہم لم یغضبوا لغضبی، یہ خاموش تھے، ہمارے غضب پہ ناراض نہیں ہوتے تھے. امر بالمعروف کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے. جس قوم پہ بھی امر بالمعروف، جس قوم سے ہٹ جائے گا وہ قوم نابود ہو جائے گی. کوفے میں بھی یہی حال تھا. بنی یعنی نہ صرف کوفے میں، سارے عالم اسلام میں بنی امیہ کے جرائم کو، ان کے کرائمز کو، ان کی شیطنت اور ظلم و ستم کو سب دیکھ رہے تھے، لیکن اتفاق یہ کہ سارا عالم اسلام خاموش تھا.
خاموش ہے اس وقت، جی ہاں.
یعنی عجیب ستم ہوا اسلام پر، سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا. تو ایسے میں ضروری تھا،
کیونکہ اس کو اپنی جان کا خطرہ، میں آواز اٹھاؤں گا مارا جاؤں گا.
اور یہ سوچ کر، یہ لوگ نہیں سوچ رہے تھے کہ جسم سے زیادہ قوم و ملت کی موت ہوتی ہے. اگر پوری قوم مر جائے تو چاہے جسم زندہ رہ جائے، ان کے احساسات مر جائیں، ان کے جذبات مر جائیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. یہ قوم کی موت تھی، ملت کی موت تھی، کہ لوگ سامنے برائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی
خاموش ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے.
جناب زید نے، یہ آپ کا ایک مقصد تھا کہ امر بالمعروف کو زندہ کیا جائے، نہیں از منکر کو زندہ کیا جائے. تیسری سب سے اہم چیز، کیونکہ صرف بنی امیہ کا مسئلہ نہیں تھا، بنی امیہ تو ایک بڑا کرائم تھا ہی خود، اس کے علاوہ آپ دیکھیں لوگوں کے درمیان دین کے اصول پامال ہو رہے تھے. دیکھیں الناس و کیا بے دین ملوکہم کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے تابع ہوتے ہیں. جو بادشاہ اور جو حاکموں کا دین ہوتا ہے وہی لوگوں کا دین ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. خود عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. کچھ مشکل یہ تھی کہ اس زمانے میں لوگ اپنا ذاتی فریضہ بھول گئے تھے.
بالکل،
امام حسین علیہ السلام نے بھی حکومت کو تو برا بھلا کہا، لیکن لوگوں سے بھی خطاب کیا، بھائی تمہارا ذاتی فریضہ بھی ہے، تم بھی مامور ہو حلال خدا اور حرام خدا پر، تم پر بھی فرائض آتے ہیں، تم کیوں خاموش بیٹھے ہو برائیوں کو دیکھ کے؟ معاشرے میں برائیوں کے خلاف اور گناہوں کے خلاف آواز اٹھانا بند ہو چکا ہونے لگ، یعنی اس مرحلے پہ پہنچ گئی تھی عوام کہ اب برائی کے خلاف لوگ آواز نہیں اٹھاتے تھے، ڈرتے تھے. یا اپنے ذاتی، جیسے آج ہمارے آج کے معاشرے میں لوگ دوسروں کے برے کام کو یا برے عمل کو دیکھتے رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں ہماری لڑائی نہ ہو جائے، ہمارا جھگڑا نہ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ مردنی ہے قوم کی، دینی احساس مر چکا ہے. جناب زید کا فلسفہ ایک تھا کہ دینی، اس مردہ دینی احساس کو زندہ کریں، کہ جو امام حسین علیہ السلام. اور ایک سب سے بڑی خوبی آپ دیکھیں، جتنے بھی قیام ہیں سب کو جو گویا ایک ہدف اور مقصد اور ٹارگٹ جو ملا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے قیام.
بے شک، بالکل.
یعنی اسی نقش قدم پر، اسی قیام کی سیرت پر سب سارے
جتنی تحریکیں ہیں اس کا مرکز ہے،
مرکز وہی ہے
قیام
یعنی
کربلا.
وہ تزریق اور گویا آبیاری جو ہو رہی ہے قیاموں کی، وہ اسی قیام سے،
امام حسین علیہ السلام
اس قیام مقصد کے ساتھ جناب زید نے قیام کیا. یہ مقصد جب لوگوں کو بیان کیا تو لوگ آپ کے گرد و پیش جمع ہوا اور لوگ اکٹھا ہوا اور لوگوں نے آپ کی ہمراہی بھی کی. لیکن آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو کوفے کا گورنر تھا، اس نے حتیٰ جناب زید سے یہ بھی کہا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، ان پہ ادھر پریشر ڈالا. جبکہ جناب زید یہاں جب کوفے میں آئے تھے تو سیاسی اہداف کو اپنے ظاہر نہیں کیے تھے، بالکل خاموشی کے ساتھ کہ میں یہاں کسی تجارت کے سبب آیا، تجارت کی غرض سے آیا ہوں، کوئی سیاسی میرا مقصد یہاں نہیں ہے. آپ نے اعلان بھی کیا، لیکن مجبور کر کے آپ سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے.
بے شک
آپ قادسیہ پہنچے، قادسیہ کے راستے جب قادسیہ آپ پہنچے تو ادھر جو کوفے کا گورنر تھا اس نے کہا کہ بھائی اب تو شر ختم ہو گیا، یہ سوچا. تو وہ جیسے آج کل کے مثال کے طور پہ فرض کیجئے، یعنی رہبر اور رؤساء مملکتوں کے اور حکومتوں کے جیسے پکنک پہ جاتے ہیں، اس زمانے میں وہ بھی یہ ادھر سے گئے تو یوسف بن عمر جو ہے وہ پکنک پہ چلا گیا اور سیر و تفریح پہ چلا گیا. حیرہ ایک مقام ہے عراق میں، وہاں وہ چلا گیا اور چھوڑ کر چلا گیا. یہاں جب جناب زید کی خبر پہنچی لوگوں کے درمیان کہ جناب زید کو یہاں سے، اس طرح ان کو مجبور کر کے یہاں سے روانہ کر دیا گیا، یہاں سے چلے گئے، پھر گئے لوگ اور قادسیہ سے جناب زید کو واپس لے کر آئے،
واپس لے آئے. اس وقت جب ابھی کوفے کا گورنر،
ابھی کوفر کا گورنر، اس نے اپنا نمائندہ اپوائنٹ کر دیا تھا
جی.
اس کے بعد پھر قیام ہوا اور پھر جنگیں ہوئیں، لیکن بہرحال اس زمانے کا حاکم اور جو ہشام بن عبد الملک اس زمانے میں تخت خلافت پہ بیٹھا تھا، اس نے فوج بھیجی اور باقاعدہ جنگ ہوئی، اچھے خاصی تعداد میں لوگ مارے بھی گئے. لیکن پھر آپ دیکھیں ستم کہ جناب زید کو جب شہید کر دیا گیا تو جناب زید کے چاہنے والوں نے جناب زید کو نہر کے اندر زمین کھود کر قبر بنا کے دفن کر دیا تھا، اس غرض سے اور اس ارادے سے کہ کہیں یہ ظالم حکمراں جناب زید کے جسم کو پامال نہ کرے، کیونکہ اس زمانے میں یہی ہوا تھا. مثال کے طور پہ آپ جناب میثم میں تمار کو دیکھ لیجئے
جی ہاں،
اور جتنی بڑی شخصیتیں کہ جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا تھا जनाजे की अहमियत और एक शरफ़ होता है, जनाजे का एहतराम जो होता है, ये कौन से किस दीन के हाकिम थे ये लोग कि जो एक मुसलमान।
बिल्कुल सितम है। अच्छा, ये जनाब जैद हुकूमत तश्कील देने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए?
नहीं नहीं हो पाए, आपको बहरहाल जो आपका क़याम हुआ आपको शहीद कर दिया गया।
शहीद कर दिए गए उस कयाम के नतीजे में। और कौन से ऐसे कयाम हैं जो जनाब जैद के कयाम के अलावा हमें मिलते हैं? क्योंकि हमारे दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि बहुत ही मुख्तसर सी आप इन कयामों पर
आप
रोशनी
खुद
डालें।
जनाब जैद के बेटे जनाब याहिया, जब बहरहाल जनाब जैद को कत्ल कर दिया गया, तो आप ये देखिए जैसा कि मशहूर भी है कि उस ज़माने में बहरहाल कूफे से यानी इराक़ से मिलती सरहदों में से एक सरहद थी ईरान की,
जी
और खुरासान भी एक अहम मरकज़ था क्योंकि जब ईरान को फतह किया गया तो खुरासान में अपनी हुकूमतें बनाई, तो लेकिन वहाँ के हालात कदरे गनीमत थे। कदर
जी
गनीमत इस माना में कि बहरहाल उसको वो मरकज़ियत हासिल नहीं थी, और इतना खौफ भी अभी बनी उमैया को एहसास नहीं हुआ था कि खुरासान से बहुत ज़्यादा खौफ ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन वहाँ अहले बैत के चाहने वाले पल रहे थे। जनाब यहया बिन जैद ये खुरासान की तरफ चले गए, और वहाँ भी आपने उस वक्त के हाकिम के ख़िलाफ़ और जो गवर्नर था उसके ख़िलाफ़ आपने क़याम किया, और आपको भी शहीद कर दिया गया। बहरहाल आपका क़याम बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन मैं एक बात आपकी ख़िदमत में अर्ज़ कर दूँ, ये कामयाबी और नाकामी जो हुई है वो ज़ाहरी नाकामी थी, और
हाँ, इसका मेयार तो खुदा के हाथ में।
इसका सबसे
और
हासिल
जी
क्या था, देखिए मेरा तज्ज़िया ये और वाकई तज्ज़िया जो वो ये है कि बहरहाल इन तमाम क़यामों को कामयाबी हासिल हुई, यानी क़याम का की कामयाबी और नाकामी का मेयार ज़ाहरी तौर पे मर जाना, शहीद हो जाना, कत्ल कर दिया जाना, ये नाकामी का मेयार नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी कामयाबी यह है इस क़याम की कि 120 हिजरी में जनाब जैद का क़याम हुआ
जी
और 12 साल के बाद बनी उमैया की हुकूमत चली गई।
चली गई।
जनाब जैद के बेटे का क़याम, फिर जनाब यानी यहया का क़याम, फिर अबू मुस्लिम खुरासानी,
जी
गरचे उनका क़याम बनी अब्बास की हिमायत में था और बनी अब्बास का ऐलान भी था रज़ा आले मोहम्मद, यानी
जी
उन्होंने भी उसी
बिल्कुल, दो हुकूमतों की सरहदों पर ये
जी
कयाम खड़ा हुआ है।
जी
इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में इस पे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद SMS और ईमेल एड्रेसेज हैं। अगर आप अपने सवालात पूछना चाहें हमारे उलमा हजरात से, तो बिल्कुल हमें SMS और ईमेल भेज सकते हैं ताकि हम आपके सवालात के जवाब दे सकें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।